الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. ہمارے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں رزق ملتا ہے مقدر کے مطابق، رزق بقدر مقدر، جو اللہ نے لکھ دیا جتنا لکھ دیا، اب یہ بندے کا اپنا اختیار ہے کہ اس کو حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے، ملنا اتنا ہی ہے. جو رزق لکھا گیا ملنا اتنا ہی ہے، تو رزق بقدر مقدر. اس لیے کئی مرتبہ تھوڑی محنت والوں کو زیادہ رزق اللہ دے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت محنت کے بعد تھوڑا سا ملتا ہے. اس کا معاملہ مقدر پر ہے، رزق بقدر مقدر، اور سلوک بقدر مشقت. آدمی اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ بقدر مشقت، جتنی مشقت اٹھاتا ہے، جتنا مجاہدہ کرتا ہے، جتنا اتباع سنت کرتا ہے، جتنا تقوی بری زندگی اختیار کرتا ہے، جتنا عبادت کرتا ہے، اس کے بقدر اس کو مقام سلوک کا نصیب ہوتا ہے. تو رزق بقدر مقدر، سلوک بقدر مشقت. یہ سلوک ایسی چیز نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے. اس لیے انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، مجذوب اور سالک. مجذوب کہتے ہیں جس کے اندر جذبہ ہو. یہ وہ مجذوب نہیں جو عام گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دیوانے نظر آتے ہیں، نہ ان کو اپنے کپڑوں کا خیال، نہ کھانے پینے کا، نہیں. یہ مجذوب جذبہ سے ہے. جذبہ جس کے اندر ہو اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور سالک جو سلوک کے راستے پہ چلنے والا ہو. اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ تو وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کو ابتدا میں محنتیں کرنی پڑتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی محنت اللہ کو قبول ہو جاتی ہے اور اللہ انہیں اپنا بنا لیتے ہیں. تو یہ سالک تھے، جب اللہ نے قبول کر لیا تو مجذوب بن گئے. تو ان کو کہا گیا سالک مجذوب. ان کو کیا کہا گیا؟ سالک مجذوب. سالک سے کیا مراد تھا؟ کہ اس نے محنت کی، اس نے ریاضت کی، اس نے مجاہدہ کیا، اس نے مشقت اٹھائی، اس نے قربانی دی، نفس کی خواہشات کو توڑا، گناہوں سے منہ موڑا، راتوں کو اللہ کے لیے جاگا. یہ سالک تھا، ایک راستے پہ چل رہا تھا جو اللہ کی رضا والا راستہ ہے، حتیٰ کہ اس کی محنت اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے اسے اپنا بنا لیا. تو یہ کیا کہلایا؟ سالک مجذوب کہلایا. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کو جن سے پیار آ جاتا ہے، اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، ڈاکوں کے سردار، عجیب بات ہے کہ قرآن بھی سمجھتے تھے مگر ڈاکہ بھی مارتے تھے، ڈاکوں کے سردار تھے. ایک قافلے پہ ڈاکہ مارا تو اس میں کوئی بندہ تلاوت کر رہا تھا، اس نے تلاوت کی، اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. ایسی دل پہ چوٹ پڑی، ارادہ کر لیا آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا، ولیوں کے سردار بن گئے. کہاں ڈاکوں کے سردار تھے، کہاں ولیوں کے سردار. تو اللہ نے ان کو کھینچ لیا اپنی طرف. ایسا بندہ جس کو اللہ تعالی کھینچ لیں اپنی طرف، یہ مجذوب کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجذوب کہلاتا ہے. اللہ اسے کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. بشر حافی ایک نوجوان ہے، شراب پیتے ہیں، جا رہے تھے، ایک کاغذ زمین پہ پڑا ہوا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس میں جلالہ اللہ لکھا ہوا تھا. دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھایا، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، زمین پہ کیوں پڑا ہے؟ اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا. بس اس کا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا. وقت کے ایک ولی تھے، ان کے دل پہ اللہ نے الہام فرمایا کہ بشر کو کہہ دو جا کر تم نے میرے نام کو عزت دی، میں دنیا میں تمہارے نام کو عزت دوں گا. بس جب انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا تو پیغام سنتے ہی بشر حافی کے دل کی دنیا بدل گئی، دنیا کی شراب چھوڑ دی، اب ان کو اللہ کی محبت کی شراب کا مزہ آ گیا، اللہ کی شان ولی بن گئے ایک لمحے کے اندر. انہوں نے اللہ کے نام کو زمین سے اٹھا کے سر کے برابر اونچا کیا، رب کی رحمت ہوئی، رب نے زمین سے اٹھا کے ان کا نام فرش سے عرش تک پہنچا دیا. اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. بڑے اولیاء میں سے گزرے بشر حافی، اللہ اکبر. اچھا، ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، یہ ان کا ایک حال تھا. ذرا محبت میں کئی دفعہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگے کہ جب توبہ کی تھی، اللہ کی طرف سے خوشخبری سنی تھی، تو اس وقت جوتا نہیں پہنا ہوا تھا. اب توبہ کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو جس کو میرے رب نے فرش کہا، میں اس مالک ملک کے فرش پر جوتے کے ساتھ کیسے چلوں؟ اس کا ایک کیفیت تھی. تو ننگے پاؤں چلتے تھے، اور اللہ کی یہ شان دیکھو کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی گدھے سے اینٹیں لے کے جاتا تھا. ایک دن وہ اینٹیں لے کے جا رہا تھا، اچانک گدھے نے راستے کے درمیان میں لیڈ کر دی، تو گدھے والا رونے بیٹھ گیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گئے. پتا کیا تو واقعی فوت ہو گئے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ننگے پاؤں چلتا ہے، میرے جانوروں نے جب کبھی لیڈ کرنی ہوتی، پیشاب کرنی ہوتی، وہ ہمیشہ راستے میں دیوار کے قریب ہو کر لیڈ پیشاب کرتے تھے، درمیان کی جگہ کو ناپاک نہیں کرتے تھے. میں ذہن میں سوچتا تھا کہ بندہ ننگے پاؤں چلتا ہے، اللہ اس کے پاؤں کو نجاست سے بچانا چاہتے ہیں، تو جانوروں کو کہہ دیا تم راستے کے درمیان کی جگہ کو ناپاک نہ کرو. آج اس نے راستے میں لیڈ کر دی، میں نے کہا وہ چلا گیا ننگے پاؤں چلنے والا. تو یہ لوگ کہلاتے ہیں مجذوب، کہ شروع میں اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. بات سمجھ گیا نا؟ تو یہ پھر جب اس راستے پہ آ جاتے ہیں اور اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ آ گئے تو اب بس یہ ولی بنے بنائے، نہیں. اب جب یہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے انعامات کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اب ان میں محبت جوش مارتی ہے، اب یہ سالک بنتے ہیں، اب اپنے شوق سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں مجذوب سالک، کہ پہلے تو محبوب نے جلوہ دکھا کے پاس کر لیا، اب جب پاس آ گئے تو لگ پڑے اس کی محبت میں، زندگی ان کی بھی مجاہدے میں. تو معلوم ہوا کہ مجاہدہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کرنا پڑتا ہے، پہلے کر کے مجذوب بنو یا مجذوب بن کے بعد میں کرو. مجاہدے کے بغیر کام چلتا نہیں. تو پوری دنیا کے لوگ یا تو سالک مجذوب ہیں یا مجذوب سالک ہیں. چنانچہ مجذوب میں محبوبیت ہوتی ہے اور سالک کے اندر محبیت ہوتی ہے، وہ محب ہوتے ہیں. ایک محب ایک محبوب. سبحان اللہ. دیکھیں اگر محبت ہو تو اس کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز یہ کہ محبوب محب سے محبت کرے، اور ایک انداز محب محبوب سے محبت کرے. ایسا ہی ہے نا، دو ہی طریقے ہیں نا. یا تو محب محبوب سے محبت کرے، عاشق معشوق سے محبت کرے، یا پھر معشوق عاشق سے محبت کرے. ہے تو یہ محبت، لیکن انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. محب کی محبت کا ذرا اور انداز ہوتا ہے، محبوب کی محبت کا انداز اور ہوتا ہے. امام ربانی مجدد الاحسان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں اس شعر کو ایک دفعہ شعر کو لکھتے ہیں. فارسی کا شعر ہے، عجیب ہے. فرماتے ہیں عشق معشوقان نہاں است و ستیر. جو معشوقوں کا عشق ہوتا ہے نا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. محبوب واویلا نہیں کیا کرتے، وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. ان کو محبت تو ہوتی ہے، مگر اس محبت میں وہ نعرے نہیں لگاتے، وہ آہیں نہیں بھرتے، وہ اس کو چھپاتے ہیں. عشق معشوقان نہاں است و ستیر، عشق عاشق باد و صد تبلو نفیر. اور جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ تو 200 تبل اور ڈھولوں کے ساتھ ہوتا ہے. عاشق کا تو کام ہوتا ہے رونا دھونا، آہیں بھرنا، نعرے لگانا، کہنا کہ میں اس کی محبت میں مر رہا ہوں، محبوب کو بتانا میں مر جاؤں گا، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو عشق معشوقان نہاں است و ستیر، عشق عاشق باد و صد تبلو نصیر. آگے فرماتے ہیں عشق عاشق تن بدن لاغر کرے. عاشق کا جو عشق ہوتا ہے نا، تن بدن کو لاغر کر دیتا ہے. اب عشق ہو گیا کسی سے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ آرام آتا ہے، سوکھتے جا رہے ہیں، صاحب کیا ہوا؟ تو جی بس کسی سے دل لگا بیٹھے. یہ عاشق کا معاملہ ہوتا ہے کہ عشق میں ہجر کی وجہ سے وہ سوکھتا چلا جاتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، لاغر ہوتا چلا جاتا ہے. عشق عاشق تن بدن لاغر کرے، عشق معشوقاں بدن فربا کرے. لیکن جب معشوقوں کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے. صاحب خیر تو ہے جی، ماشاءاللہ بیوی ہے محبت کرنے والی، خدمت کر رہی ہے، کھلا پلا کے موٹا کر دیا. تو دنیا کا ہر بندہ یا تو سالک مجذوب بنے گا یا پھر مجذوب سالک ہوگا. سالک کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہوتا ہے، مجذوب کے ساتھ اور ہوتا ہے. مجذوب کو اللہ خود کھینچتے ہیں اور سالک اپنی محنت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو متوجہ اپنی طرف کر لیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محب تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب. معاملہ الگ الگ ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑا رب اشرح لی صدری, مانگنا پڑا نا, کہنا پڑا, محب تھے. اور محبوب کا مسئلہ آیا تو اللہ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. دیکھا معاملہ ہے نا الگ الگ, ادھر مانگنا پڑا ادھر بن مانگے. اچھا جہاں محب کا معاملہ, اللہ فرماتے ہیں ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے. اب وہاں ان کا تذکرہ کیا, وہ آئے ہماری ملاقات کے لیے, اور جہاں محبوب کا وہاں کیا فرمایا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. تعلق تو دو طرح کا ہی ہوتا ہے نا, کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا بھائی گھر آ کے مل لینا, ایڈریس دے دیتے ہیں, اور کہیں یار مل جاتا ہے جو بچپن کا تھا, دوست تھا, مدت کے بعد ملا تو اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آؤ چلو میرے گھر, اس کو ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آئے. تو ایک کو ایڈریس بتا دیا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے گھر پہنچا دیا. یہ مجذوب تھے اور وہ سالک. تو ہر بندے کو زندگی میں سلوک سے واسطہ ضرور پڑتا ہے, شروع میں پڑے یا بعد میں پڑے, لہذا محنت کرنی پڑتی ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اولیاء میں سے کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے مشقت نہ اٹھائی ہو, محنت نہ کی ہو, مجاہدہ نہ کیا ہو. ان حضرات کی زندگیوں کو قریب ہو کے دیکھو تو صحیح. کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی کھانے پینے کا مجاہدہ انہوں نے کیا, نہیں. سب سے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنا. نفس کے اوپر اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ بازید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا نفس کے اوپر اس سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ وہ بھی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نفلی کام کرنے بڑے آسان ہیں, نفس پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا یہ بہت مشکل ہے, بوجھ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اقابر جو ہمارے سر تاج نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک بنیادی بات کہی کہ ہمارے اس سلسلہ میں آگے بڑھنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. سلسلہ میں آگے بڑھنے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. فرماتے ہیں پہلا کام اتباع سنت, ہر کام سنت کے مطابق کرو, حتیٰ کہ کھانا پینا, سونا, جاگنا, پہننا, اوڑھنا, اخلاق, کردار, لین دین, زندگی کا ہر کام. یہ گویا ہمارے سلوک کی بنیاد ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرو. اب جب ہر کام کو سنت کے مطابق کرے گا تو وہ بندہ پھر اللہ کا کیا بنے گا؟ محبوب. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ مراد بنتا ہے. وہ جو فرمایا نا وہ مراد بنتا ہے, مراد بننے کا مقصود یہ تھا کہ چونکہ وہ ہر ہر کام کو سنت کے مطابق کرتا ہے لہذا اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں, وہ مراد بن جاتا ہے. اتنا اہتمام تھا کہ حضرت کو ایک مرتبہ دانت میں درد محسوس ہوئی اور آپ نے ایک خادم سے کہا کہ لونگ لے کے آؤ. اس زمانے میں دانت کے نیچے لونگ رکھتے تھے تو کچھ آرام آ جاتا تھا. تو وہ لونگ لے کے آیا, وہ طاقتد نہیں تھے, طاقتد آڈ نمبر نہیں تھے, ایون تھے. تو فرمایا کہ سالک بنا پھرتا ہے اور اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ وترن و یحب الوتر, اللہ ایک ہے اور وہ آڈ نمبر کو پسند فرماتا ہے. اب آپ سوچیں نا کتنی چھوٹی سی چیز ہے, مگر وہ چاہتے تھے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتنے چھوٹے کاموں میں یہ حضرات سنت کا خیال رکھتے تھے تو بڑے کاموں میں کتنا رکھتے ہوں گے. تو ہمارے سلسلے میں ترقی کے لیے سب سے پہلا قدم ہر کام کو سنت کے مطابق, ہر کام جو بھی کر رہے ہیں. چنانچہ آپ ہر کام کو دیکھیں کہ کیا آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں, اگر نہیں تو اس کے مطابق کریں. اس کو پھر بزرگوں نے کہا نظر بر قدم, اسی کو کیا کہا نظر بر قدم. اب نظر بر قدم جو کہا ہمارے بزرگوں نے تو بعض لوگوں نے تو اس کا یہ معنی نکالا کہ بھئی یوں نیچے دیکھ کے چلو تاکہ غیر پر نظر نہ اٹھے, مگر یہ معنی پورا نہیں. نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے امام ہیں, رہنما ہیں, سردار ہیں, امیر ہیں. آپ نے جس طرح سے زندگی کو گزارا ہم آپ کے قدموں کے نشانات پر اپنی زندگی کو گزاریں. ہر کام کو اسی طرح کریں, ہر کام میں نظر رہے ان کے اوپر کہ محبوب نے کیا کیا. اس کو کیا کہتے ہیں نظر بر, نظر بر قدم. تو نظر بر قدم اتباع سنت کا دوسرا نام ہے. ہر کام کو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو سامنے رکھیں, حتیٰ کہ بولنا بھی نبی علیہ السلام کی طرح, مسکرانا بھی آپ کی طرح, ہر کام نبی علیہ السلام کی طرح کرنا. اس کرنے سے پھر بندہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو یہ پہلی بات کہی گئی کہ اتباع سنت. اور دوسرا کام فرمایا گیا کثرت ذکر, کثرت ذکر. اس لیے کہ کثرت ذکر سے انسان کو سوز عشق نصیب ہوتا ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیں, فکر کی گندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے. فکر کی گندگی ہمیشہ, فکر کی گندگی کیا, فکر کی گندگی ہوتی ہے نفسانی, شیطانی, شہوانی خیالات. یہ جو ہر وقت ذہن میں کھچڑی پکتی رہتی ہے. دیکھیں ان خیالات کا آنا برا نہیں ہے. یہ جو برے خیالات ہوتے ہیں نا, ان کا ذہن میں آنا یہ برا نہیں ہے. ان کا لانا اور ان کا ذہن میں جمانا یہ برا ہے. خیال تو ہر طرح کے آتے رہتے ہیں. چنانچہ انسان کے دماغ کی دور ہے, ٹھیک کرو. یہ کیا ہوا تھوڑی سی. حرکت ہوئی تو تماشا ہوتا ہے. تو اب ٹھیک ہے, کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, خیالات کا آنا برا نہیں ہے, وہ تو آتے ہیں, خود بخود آتے ہیں. اللہ تعالی کا نظام بنا ہوا ہے. انسان کے دماغ کی مثال چوراہے کی مانند ہے. چوراہے میں گاڑیاں آئیں گی اور ہر طرح کی آئیں گی, چھوٹی کاریں بھی آئیں گی اور بڑے بڑے ٹریلر اور ٹرک بھی آئیں گے. اب بندہ یہ کہے جی آئے ہی نہ گاڑی تو بھائی کام کیسے چلے گا؟ اسی طرح انسان سوچے مجھے خیال آئے ہی نہ تو پھر تو فرشتے بن گئے, مجھے خیال ہی نہ آئے, یہ تو ہو نہیں سکتا. جب تک نفس لگا ہے خیال تو آئیں گے, جب تک شیطان زندہ ہے خیال آئیں گے. تو خیال کا آنا برا نہیں ہے. ہاں, ایک پولیس والا جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے چوراہے پہ رہے تو وہ ادھر کی گاڑیوں کو ادھر نکال دیتا ہے, ادھر والوں کو ادھر نکال دیتا ہے, وہ چلتی رہتی ہے. اب اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر ٹریفک بلاک نہ ہونے دے, اور اگر ٹریفک بلاک ہو جائے تو سپاہی کی گوش مالی کی جاتی ہے, جواب تلبی کی جاتی ہے. اسی طرح ذہن کے چوراہے میں خیالات کا آتے جاتے رہنا یہ برا نہیں ہے. خیالات کی ٹریفک کا جیم ہو جانا یہ برا ہے. اب جواب طلبی ہوگی کہ بتاؤ بھائی تم نے یہ شیطانی خیال سوچا کیوں؟ یہی تو مصیبت ہے کہ شیطانی خیال آتا ہے اور جم جاتا ہے, اور پھر بندہ تخیل میں ہی اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور گزری باتیں یا تخیل کی باتیں, وہ ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے. اس کو ہمارے مشائخ کہتے ہیں فکر کی گندگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر کی گندگی. اور یہ ذکر سے دور ہوتی ہے. کثرت ذکر جب آپ کریں گے نا تو اتنا اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے اور کوئی خیال ہی نہیں آئے گا, دھیان ہی اور طرف نہیں جائے گا. پھر انسان کو اللہ تعالی سے ایک جنونی تعلق ہو جاتا ہے. اس لیے ایک ہوتا ہے قانونی تعلق اور ایک ہوتا ہے جنونی تعلق. قانونی تعلق تو یہ کہ ایک میاں بیوی کا مسئلہ حل کرنے میں کچھ ہمیں محنت کرنی پڑی. اب وہ بچے بھی تھے, میاں بیوی بھی بن کے رہ رہے تھے, لیکن آپس میں ان کا محبت کا تعلق بالکل زیرو ہو چکا تھا. بس وہ ظاہر داری تھی. خاوند مہینے کے بعد تنخواہ لا کے دے دیتا تھا اور بیوی گھر میں خرچہ کرتی تھی, بچوں کو پالتی تھی, گھر بسا رہی تھی, روٹی کھا کے اس کو دیتی تھی, مگر آپس میں ان کا جو ہوتا ہے نا محبت پیار کا تعلق, میل ملاپ نہیں تھا. اب جب کہیں بات ہوتی خاوند کہتا جی میں سارے خرچے اٹھا رہا ہوں, گھر دیا ہوا ہے, کپڑے خرید کے دیتا ہوں, کھانا دیتا ہوں, میں اس کا خیال تو رکھتا ہوں. اب وہ محفل میں سچا, اور جہاں کہیں خاوند کی طرف سے بات ہوتی بیوی کہتی جی اس کے گھر میں ہوں, اس کے بچوں کا خیال رکھ رہی ہوں, کھانا پکاتی ہوں, سارے کام کرتی ہوں, جاتی کہیں نہیں, میں اسی کی ہوں. اب لوگوں کی نظر میں وہ دونوں سچے, لیکن اندر کی بات کیا تھی؟ ایک دوسرے سے بولتے ہی نہیں تھے. کہیں شادی میں جانا ہے تو میاں بیوی تیار ہو کے اکٹھے چلے جاتے تھے اور شادی بھگتا کے آ جاتے تھے, مگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق इसको क्या कहेंगे? कानूनी ताल्लुक। ये कानूनी ताल्लुक है। कानून की नजर में देखो तो खामिद भी अपने सारे काम पूरे कर रहा है और बीवी को देखो तो वो भी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, लेकिन मोहब्बत को देखो तो जीरो। और एक होता है जुनूनी ताल्लुक। जुनूनी ताल्लुक क्या होता है कि माशाल्लाह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बच्चे की शादी की और मियां बीवी की तबीयतें बहुत एक दूसरे के साथ मिल गईं, तो वो मुझे कहने लगे कि एक साल तक हमारे बच्चे का ये मामूल रहा कि कमरे से 5 वक्त नमाज के लिए निकलता था। मैंने कहा और? कहने लगे कि 3 वक्त इसकी बीवी खाना लेने के लिए निकलती थी, कमरे से बीवी आती थी नाश्ता लेके जाती थी, कमरे से आती थी दोपहर का खाना लेके जाती थी, कमरे से आती थी रात का खाना। ये 3 वक्त बीवी के निकलने के थे और 5 वक्त कहते हैं कि लड़का कमरे से निकलता था, रास्ते में माँ हो तो सलाम करता था, बाप हो तो सलाम करता था, मस्जिद में नमाज पढ़ के फिर कमरे में, और दोस्तों को फोन करके सबको मना किया हुआ था, न मुझे कोई फोन करे, न मिलने आए, न मैं किसी से मिलूंगा। एक साल कहते हैं इन मियां बीवी ने ऐसा गुजारा, इसको क्या कहेंगे? तो एक होता है कानूनी ताल्लुक और एक होता है, अब आजकल हमें अपने परवरदिगार से कानूनी ताल्लुक है, नमाज पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन वो जो अंदर की होती है ना एक अल्लाह के साथ वार्म रिलेशनशिप, वो ठंडा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, लुभाता है दिल को बयाने खतीब, मगर लद्दते शौक है बेनसीब, वो सूफी के था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता अमानत में फर्द, अजम के ख्यालात में खो गया, वो सालिक मकामात में खो गया, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर। आज हम राख का ढेर बने, वो जो सीनों में एक अल्लाह की मोहब्बत की हरारत होती थी ना, वो हर बंदा महसूस नहीं करता। तभी तो नफल पढ़ने मुश्किल, दुआएं मांगने मुश्किल, मस्जिद में पाबंदी से आना मुश्किल, तिलावत रोज करना मुश्किल, सारे काम मुश्किल, कानूनी ताल्लुक। और अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि मेरे बंदे को मेरे साथ कैसा ताल्लुक हो? और दलील हदीस, फरमाया जिक्र इतना करो इतना करो, हत्ता युकाल अन्नहु मजनू। हमें ऐसा जुनूनी ताल्लुक हो अल्लाह से, सुभान अल्लाह। इस जुनूनी ताल्लुक को लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, और ये दिन में रखना कि जब ये दिल का अंगारा गर्म होता है ना, सुभान अल्लाह, फिर तो रात के आखिरी पहर में बंदे को उछाल देता है बिस्तर से, फिर इंसान मुसल्ले पे बैठा होता है, अल्लाह से दुआ कर रहा होता है, मुनाजात कर रहा होता है, मांग रहा होता है, अल्लाह से बातें कर रहा होता है, कुरान पढ़ रहा होता है जैसे अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है। फिर हम भी जो है ना मुंतजर रहेंगे कि बस अल्लाह के साथ वक्त गुजारें। ये मोहब्बत इंसान के दिल में जिक्र की कसरत से पैदा होती है। तो जिक्र के दो फायदे बड़े हैं, दो फायदे। एक फायदा तो ये कि जिक्र से फिक्र की गंदगी दूर होती है, اور دوسرا فائدہ یہ کہ ذکر سے انسان کو ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ طے شدہ بات ہے. ذکر سے انسان کو ذات کی کسی چیز کا ذکر آپ کثرت سے کرنا شروع کر دیں. ابھی دیکھیں آپ لوگ سکون سے بیٹھے ہیں نا, آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دوں, ونیلا کا یہ ہوتا ہے ٹیسٹ اور فلاں کا یہ ہوتا ہے, کتنے ہوں گے چاہیں گے کاش ہوتی بھی تو کیا مزہ ہوتا. تو دیکھو تذکرے سے فوراً اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش دل میں آئی نا, تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا. تو کثرت ذکر کے دو فائدے کون کون سے؟ ایک تو غیر کے خیالات ختم, اور دوسرا محبوب کے خیالات دل میں ہر وقت ایسے جمتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ محبوب سے وصل حاصل ہو جائے. یہ اس لیے ذکر ضروری ہے. اب آج ذکر سب سے مشکل, جتنے لوگ بیت ہوتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ تسبیح بھی پڑھ لی درود شریف کی اور استغفار کی بھی پڑھ لی, مگر کہتے ہیں جی مراقبہ نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے جائیں نا, تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو 3-4 ٹیبلٹ لکھ کے دیتا ہے. ان ٹیبلٹس میں ایک تو ہوتی ہے اینٹی بایوٹک جو بخار اتارتی ہے, مگر اینٹی بایوٹک اکیلے نہیں دی جاتی, اینٹی بایوٹک کے ساتھ وٹامن بھی دیتے ہیں ساتھ. اکثر ڈاکٹروں کو دیکھا کہ جی وٹامن بھی ساتھ دے دیں, اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی درد ہے اس کو تو وہ درد کی بھی گولی ساتھ دے دیتے ہیں. تو گولیاں انہوں نے 2-3 لی, لیکن ان 2-3 گولیوں میں اصل گولی کون تھی؟ اینٹی بایوٹک تھی جس نے بخار اتارنا تھا. اب ایک بندہ باقی گولیاں تو کھائے اینٹی بایوٹک نہ کھائے تو بخار اترے گا؟ ہمارے سالے کاج یہی کرتے ہیں دوست, کہتے ہیں جی بس مراقبہ نہیں ہوتا باقی سب کرتے ہیں, یعنی کہہ رہے ہیں اینٹی بایوٹک نہیں کھاتے باقی وٹامن سب کھا رہے ہیں. اس لیے بزرگوں نے کہا من لا ورد لہ لا وارد لہ, من لا ورد لہ لا وارد, جو ورد نہیں کرے گا اس پر واردات نہیں ہوگی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت عام صلی اللہ فرمانے لگے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون اسواق کرتا ہے اور کون نہیں کرتا, تو ہم نے سوچا بھائی حضرت کو کش ہوتا ہوگا, مگر ہمارے اکابر الحمدللہ عقیدہ بالکل ٹھیک رکھتے ہیں. فوراً فرمانے لگے کہ عالم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں, تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم نے کہا جی بتا دے. کہنے لگا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جو بندہ بھی ورد وظیفہ کرتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے اوپر واردات نہ ہو, اور جس پر واردات نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے پیر کو آگے بتائے نا. دیکھو جی جس کے اندر کچھ ہو رہا ہے نا اس کو جہاں ڈھونڈنا پڑے گا وہ چاند پہ بھی پہنچے گا. وہ ڈھونڈ کے بتائے گا, اور اس کو چین ہی نہیں بتانے تک, اس کو چین ہی نہیں. وہ خط لکھے گا, وہ فون کرے گا, وہ پیغام بھیجے گا, وہ دعائیں مانگے گا, وہ اس کو آرام ہی نہیں ہو سکتا اس کو, اس لیے کہ اس کے اندر کیفیات جو ایسی ہیں, اور اگر اندر کیفیات ہی نہیں تو بس مدتوں تک رابطہ بھی کوئی نہیں ہوتا. تو جو آدمی مدت تک کوئی رابطہ نہیں کرتا تو یہ کس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ صاحب معمولات سے سارے ہیں. اگر معمولات کرتے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ واردات نہ ہوتی. اور واردات ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بتاتے نہ. اس لیے معاملات کا کرنا ضروری, اس کو کثرت ذکر کہتے ہیں. تو ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے, ذکر سے ذات کی محبت نصیب ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ہماری بنیاد ہیں. کون کون سی؟ اتباع سنت اور تیسری چیز ہمارے بزرگوں نے فرمائی رابطہ شیخ. وہ اس لیے کہ رابطہ شیخ کے بغیر شیطان انسان کو ورگلا دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. اب اگر واردات ہیں تو کوئی بتائے گا نا کہ یہ تمہاری واردات ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک. اس کے لیے پھر رابطہ شیخ کی ضرورت. دیکھیں ایک ہے صحبت شیخ, یہ الگ چیز ہے. ایک ہے رابطہ شیخ. رابطہ شیخ آسان ہے, یہ قلبی تعلق رکھنا. یہ تو دور بیٹھ کے بھی انسان رابطہ رکھ سکتا ہے. تو رابطہ شیخ سے پھر انسان شیطان اور نفس کے ہتھ کنڈوں سے بچ بچا کر سیدھا راستے کے اوپر چلتا ہے. ورنہ شیطان بھی تو ہے نا, جو انسان کو کیفیات کے اندر گمراہ کر دیتا ہے. حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, کہنے لگا حضرت بس میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو خواب میں نور دیکھتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نور نہیں ہے, یہ شیطانی دھوکہ ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ حضرت کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ بندہ فرض نماز میں سستی کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فرض میں سستی کرے اور رات کو خواب میں نور دیکھے؟ وہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان اچھے خوابوں کے ذریعے بندے کو اپنا معتقد بنا دیتا ہے, سمجھے نا. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معتقد ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا, روز خواب میں جنت دیکھتا تھا. ایک دفعہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا. حضرت نے فرمایا بھائی اب اگر جنت کو دیکھنا نا تو لا حول پڑھ لینا. اس نے سن تو لیا اور جب مجلس سے اٹھا تو جا کے کہنے لگا کہ لگتا ہے میرے حضرت میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں. اللہ کی شان, اس نے اگلی رات پھر خواب میں اسی طرح دیکھا. اب شیطان اس کو کوئی باغ دکھا کر, اس کو کیا پتا جنت کیا ہے, کوئی باغ دکھا کے ذہن میں یہ ڈال رہا تھا تم جنت دیکھ رہے ہو اور یہ خوش تھا. لیکن شیخ کی توجہ تھی, شیخ کی دعا تھی. خواب میں اسے خیال آیا کہ حضرت نے کہا تھا لاہور پڑھنا, جیسے ہی لاہور پڑھا تب نقش ختم. آ کے صبح بتایا, حضرت نے فرمایا دیکھو یہ شیطان تھا جو تمہیں ان خوابوں کے ذریعے سے عجب کے اندر پھنسانا چاہتا تھا کہ تم بڑی شے ہو گئی. اب ان مکروں سے بچنے کے لیے شے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے. تو تین باتیں کہیں گئیں, اتباع سنت, کثرت ذکر, رابطہ. تین باتیں بندہ کر لے اس راستے میں ترقی یقینی ہے. امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات کہی, فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ میں نے اللہ سے ایک ایسا سلوک مانگا ہے جو یقیناً موصل ہے. یہ الفاظ کہ اللہ سے میں نے ایسا سلوک مانگا ہے جو یقیناً موصل ہے. یقیناً موصل سے کیا مراد؟ کہ اگر ان اور عاد و وظائف کو بندہ کرے تو یقیناً اس کو اللہ کا فضل ملتا ہے، اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے. اور اسی بات کو حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تھوڑا اور کھول کے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس راستے میں تعلق کی سستی کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، تعلق کی سستی کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. امریکہ میں سفر کرتے ہوئے ہمیں بعض اوقات ٹول ہوتا ہے نا، جب وہاں پہنچتے تھے تو وہاں سے جب آگے چلنے لگتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جی آگے کیا نام اب میں بھول گیا، ٹرن پائک ہے. تو میں نے ساتھی سے پوچھا یہ ٹرن پائک کیا ہوتی ہے، اس نے کہا جی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک درمیان میں نکلنے کا راستہ نہیں ہے کوئی، اس کو ٹرن پائک کہتے ہیں. تو یہ سلوک بھی اس ٹرن پائک کی مانند ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اب وہ یقیناً منزل پہ پہنچے گا، نہ پہنچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ گاڑی بند کر کے کھڑا ہو جائے. چلتا رہے گا تو پہنچے گا، جلدی یا دیر الگ بات ہے. تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ یقیناً موصل ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ جو اس راستے پہ چلے گا لازمن اس منزل تک پہنچے گا. اور خواجہ معصوم رحمۃ اللہ نے بات کو کھولا، فرمایا کہ طالب کی سستی کے سوا اور کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہو. لہذا اب یہ 10 دن اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم کوشش کریں ان میں ذکر کرنے کی اور اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگیں. یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں ایسا وقت دیا جس میں ہم اللہ سے اللہ کو مانگیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں جب انسان چلے تو ایسے جیسے دلہا اپنی برات کے ساتھ خوشی سے چلتا ہے، اس خوشی کے ساتھ چلے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں چند دن اور ایسے دے دیے. اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں تو دعائیں مانگیں فرضوں کے بعد، تہجد میں، آگے پیچھے. اب اجتماعی طور پہ تو ہم چند باتیں کر دیں گے، لیکن انفرادی طور پر ان کو تو آپ نے کیش خود کروانا ہوگا نا. تو اس لیے توجہ اللہ رکھیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی ادھر ادھر ہر چیز سے کٹ کاٹتے ہیں اپنے آپ کو، یکسو ہو جائیں اور اللہ کو منائیں. اور چن چن کے وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں ان سے توبہ کریں اور اللہ سے ان کی معافی مانگیں. اور آئندہ اللہ کی محبت والی زندگی، اتباع سنت والی زندگی، نیکوکاری والی زندگی، گناہوں سے پاکیزہ زندگی، یہ مانگیں. انشاءاللہ مانگیں گے تو یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرور رحمت ہوگی. دفتروں میں ہمارے ہاں ایک ٹرم مشہور ہے، یہ کلرک جو ہے نا ان کو کہتے ہیں کلرک بادشاہ. اصل بادشاہ تو کلرک ہی ہوتے ہیں نا، افسروں سے کیا کروانا ہے کیا نہیں کروانا، کس فائل کو روکنا ہے کس فائل کو چلانا ہے، یہ سب اصل گیم تو کلرک بادشاہ ہی کھیل رہا ہوتا ہے نا. تو یہ جو کلرک لوگ ہیں نا، انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی ہے، آپس میں بات کہتے ہیں موسم بہت اچھا ہے. تو جب یہ آپس میں بات کرتے ہیں نا تو بتانے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج افسر کا موڈ بہت اچھا ہے. تو جو بھی ہم نے کام کروانا ہوتا ہے نا، پھر جس دن وہ خوش موڈ میں ہوتا ہے، پھر ہم جو اپنی فائلیں ہوتی ہیں نا خاص خاص، وہ بھی دو فائلوں کے درمیان وہ بھی رکھ دیتے ہیں، تو سب تو سب پہ سائن ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب سائن کروا لیتے ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ موسم بہت اچھا ہے. اللہ اکبر، واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرف سے کمی ہے. ہم اگر یکسو ہو کے اللہ سے اللہ کو مانگیں اور دل کے اندر ماں سوا کی محبت کو ختم کریں، یہی کہیں ترکت اللہ تولع الزا جمیع، تب لات و منات کو میں نے چھوڑ دیا. یہ جو نفسانی شیطانی محبوب ہوتے ہیں نا، یہ سب لات و منات ہی ہوتے ہیں، اور یہ دل جو ہوتا ہے نا، یہ سنم خانہ ہی ہوتا ہے. اس سنم خانے کو پاک کرنا پڑتا ہے، تو پاک کر لیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ یہاں کا قیام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یقیناً بخشش اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا، تشریف لانا، ٹھہرنا اس کو قبول فرما لے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. اللہ کو اپنا بنا لو، 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 اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو، لا إله إلا الله محمد سبحان ربي العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. میرے مولا بہت دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پانے کے لیے آئے ہیں. اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے، اللہ رمضان کی ان راتوں میں ہم پر رحمت فرما دیجیے. اے اللہ یہ 21 رمضان کی رات ہے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ اپنی محبت کی شراب ہمیں بھی پلا دیجیے. میرے مولا اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے میں بھی اللہ دھڑکتا ہوا دل، ذکر کرنے والا دل بنا دیجیے. اے اللہ اس کو ذکر کرنے والا دل بنا دیجیے، شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر کام نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نہیں سوچنا نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تک اپنے حالات کا پہنچانا اور ان سے ہدایات کا لینا. جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے نا، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، یا خود ملتا ہے، بتاتا ہے اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق دوائی استعمال کرتا ہے. تو آج کل تو ٹیلی فون ذریعہ ہے، خط کے ذریعہ ہے، ملاقات کی دعائیں مانگیں، اللہ حج پہ، عمرہ پہ، اعتکاف میں کہیں نہ کہیں ملاقات بھی کروا دیں، ان ذریعوں سے رابطہ کر لیں، یا کسی کو واسطہ بنا لیں، اس کے ذریعے سے خط پہنچا دیا، حالات پہنچا دیے. تصوف کے میدان میں جسمانی فاصلہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، روحانی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. جی روحانی رابطہ جب آپ اپنے تینوں اعمال کریں گے نا، جو معمولات ہیں، کثرت سے ذکر کریں گے، اتباع سنت کریں گے، تو آٹومیٹیکلی قلب کے اندر کیفیات ہوں گی، وہ پھر آپ کو رابطے پہ مجبور کریں گی، تو آپ کا رابطہ بھی رہے گا. اگر بٹن یہاں ہو اور بلب فرض کرو دوسرے کنارے پہ ہو اور یہاں سے بٹن آن کریں تو کتنی دیر لگتی ہے بلب آن ہونے میں؟ ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ، ایسے ہی ہے نا. تو اگر دنیا کی روشنی اتنا جلدی سفر کر جاتی ہے تو یہ سیر تو اس سے زیادہ سریع والا سر ہے. ہاں، ہم ہمارے مشائخ کو ایسا ہوا کہ شیخ دور تھے، ایک مرتبہ کی ملاقات ہی نے ان کا کام بنا دیا. دور تھے وہیں پر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے، حضرت ثانی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں، میں نماز پڑھنے لگا تو میری عجیب کیفیت ہوئی، وقت میں نے نوٹ کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ وقت تھا جب حضرت مولانا یعقوب ننوتری رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے خط لکھ رہے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں انڈیا کے دورے پہ تھا تو اچانک میری ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ڈیٹ ٹائم لکھ کے فوراً رکھ لیا. چند دن کے بعد مجھے اپنے شیخ کا خط ملا، جب خط پڑھا تو اس کے اوپر وہی ٹائم اور وہی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. ادھر شیخ خط لکھنے میں تھے اور وہ فیض پہنچ رہا تھا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیتے. السلام علیکم.